نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله بارگاہ رسالة مآب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم ایک دفعہ محبت کے ساتھ باواز بلند دوبارہ درود پاک فرمائیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا حبیبنا حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب السب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، درس بخاری شریف کتاب الایمان سے آپ حضرات کی خدمت میں کتاب الایمان باب دوم سے ارکان اسلام کی تعلیمات پر، حدیث ارکان اسلام پر آپ کی خدمت میں اس کے گوشے اور اس کے معاملات بیان کیے جا رہے تھے جو دین کی اصل ہے، دین کا معیار ہے۔ اور ساتھ ہی کل ہم نے اپنے اس تقریر کے ساتھ ہی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب پر بھی ایک مختصر سی بحث کی تھی۔ قرآن اسلام کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا عنہ سے ہم نے صحیح بخاری شریف باب دوم کتاب الایمان سے جو حدیث پاک پڑھی تھی وہ یہی تھی کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد، اسلام کی اساس، اسلام کی یہ عمارت ان پانچ ستونوں پر کھڑی ہے۔ پانچ ستونوں میں پہلی چیز عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دی جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن کریم فرقان حمید کے وہ مضامین جو سورہ بقرہ میں الف لام میم میں اہل ایمان کے بیان کیے گئے ہیں کہ ایمان بالغیب کے بعد اقامت الصلاۃ کا ذکر ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسی ترتیب اور تشریح پر سید عالم نے فرمایا کہ عقیدے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ اقامت الصلاۃ ہے۔ اقامت الصلاۃ کے حوالے سے ایک مختصر سی بحث کل کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ یہاں پر اقامت کا لفظ کیوں کہا گیا ہے اور قرآن نے یقیمون الصلاۃ کیوں کہا ہے، تو اقامت الصلاۃ کا کیا معنی ہے، نماز میں وسوسے کا آنا کس بنا پر ہوتا ہے، اس کی تشریح گزشتہ درس کے اندر آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کی گئی تھی۔ اور ساتھ ہی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایتا اس زکاتی، اسی طرز کو کہ وہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، تو جو ایمان لاتے ہیں اس کو غیب سے قرآن نے تعبیر کیا ہے۔ سرکار نے نماز کے بارے میں فرمایا، قرآن نے بھی یہی کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکات دیتے ہیں، تو قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، کہ جو اللہ رب العزت نے انہیں رزق حلال دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ رزق سے مراد کل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ رزق سے مراد صرف اناج یا مال نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ہر وہ نعمت جس سے خدا بندوں کو بہرمند کرتا ہے، وہ نعمت جب اللہ رب العزت کی جناب سے بندے کو حاصل ہو جائے تو اس کا خرچ کرنا، بندوں کے ساتھ کرنا اس کے لیے رضا الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کہ جس طرح کے محبت کے دو جملے کہہ دینا کہ کسی کے دل پر دھراس بن جائے، اس کے غم کا مرہم اور مداوا ہو جائے، تو یہ بھی وہ مما رزقناہم ينفقون میں ہے۔ کسی تنگ دست مسلمان سے فراخی کر دینا، یہ بھی وہ مما رزقناہم ينفقون میں سے ہے۔ آپ کے بازو میں طاقت ہے اور کوئی مظلوم، گویا کہ ظالم کسی مظلوم کو زیر کر رہا ہے، تو اس مظلوم کو ظالم سے چھڑا دینا بھی وہ مما رزقناہم ينفقون کے اندر ہی شامل ہے۔ اور اسی طرح آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، علم دیا ہے، معیار دیا ہے، تو آپ کی عقل اور آپ کا علم جو ہے، اگر آپ کسی کو نیک اور اچھے مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں اور اپنے اس بھائی کو مشاورت کر کے کسی فتنے سے یا اس کو کسی معاملات میں وسعت دینا چاہتے ہیں، تو بھی قرآن کے اس مفہوم سے واضح ہے کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، یعنی رزق سے مراد صرف اناج اور مال نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جناب سے ہر وہ نعمت ہے جس سے بندے کو سرفراز کیا جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ہمارے نیک بندے وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی الغیب، وہی شہادت کا مسئلہ ہے کہ غیب سے مراد اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور زبان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ تمام باتیں جو ہماری عقلوں سے ماورا ہے، آپ نے جو ذکر فرمائی قیامت، حوض، حشر، نشر، جنت، دوزخ، ان کو بن دیکھے تسلیم کر لیتے ہیں، تو یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ایتاء الزکات، زکات کو ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مما رزقناہم ينفقون کی خاص تفسیر کر دی، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ مما رزقناہم ينفقون سے صرف زکات مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اب رزق سے میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ مال یا اناج ہی نہیں ہے، کہ ہر وہ نعمت جو آپ کسی مسلمان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو اللہ کے دین کی ترقی کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ مما رزقناہم ينفقون کے زمرے میں آ جائے گی۔ لیکن وہ مما رزقناہم ينفقون کے ایک اہم نقطہ زکات کا ہے، جس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تشریح کر دی کہ اقامت الصلاۃ کے بعد وہ زکات ادا کرتے ہیں، وہ ایتاء زکات۔ کل میں نے زکات سے صحیح حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ زکات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا وہ مال، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے میرے بندوں سے کہہ دو کہ تمہارا وہ مال جو تلف ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، وہ وہی مال ہوتا ہے جس کی تم زکات نہیں دیتے۔ فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رب کریم فرماتا ہے کہ زکات دے کر اپنے مالوں کو محفوظ قلعے، تجوری کے اندر بند کر لو، زکات دے کر اپنے مالوں کو محفوظ تجوری میں بند کر لو، قلعے میں بند کر لو، اور صدقہ دے کر اپنی جانوں کو امراض سے بچا لو، صدقہ دے کر اپنی جانوں کو امراض سے بچا لو، تکالیف سے بچا لو۔ تو یہ ایک شریعت مطہرہ کا ایک طریقہ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں زکات جو ہے یہ تو دینا فرض ہے، اور زکات کی پابندی شریعت مطہرہ نے بڑے سختی کے ساتھ فرمائی اور اس کو نماز کی طرح جو ہے ہم پر فرض کیا گیا۔ زکات کا لغوی معنی میں نے کل بھی پیش کیا، آج اسی کو تسلسل کرتا ہوں تاکہ حدیث یہاں سے مکمل ہو جائے اور صحیح بخاری شریف باب صوم کی حدیث کی طرف ہم آگے چلیں۔ تو زکات کسے کہتے ہیں؟ تو زکات کا لغوی اور ڈکشنری معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو بڑھا دینے والی، کسی چیز کو پاک صاف کر دینے والی، یعنی یہ زکات کا گویا کہ معنی ہے، کسی شے کو بڑھا دینا، کسی شے کو پاکیزہ کر دینا۔ اور شرعی اعتبار سے زکات کس کو کہتے ہیں؟ تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ نصاب کے مطابق، نصاب کس کو کہیں گے؟ یا تو 52.5 تولہ چاندی ہو اس کے پاس، یا 7.5 تولہ سونا ہو۔ تو 7.5 تولہ سونا تو بہت مہنگا ہے، اس کو تو ایک طرف رکھیں، 52.5 تولہ چاندی میرے حساب سے وہ 20,000 روپے کے اندر آ جاتی ہے، 17,000-18,000۔ گزشتہ سال میرے خیال میں اس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کا، مجھے جہاں تک یاد آتا ہے، 11,000 کے قریب تھا۔ اب 52.5 تولہ چاندی مارکیٹ کا ریٹ لے لیجیے، جو بھی 18,000 ہے، 19,000 ہے، یہ وہ حد ہے نصاب کی۔ اس سے جو کم پیسہ ہوگا اس کو فقیر کہتے ہیں، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، میں پھر عرض کروں یہ تو بہت بڑا نصاب ہے، اگر یہ بھی نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی جیسی رقم بھی ہو، یا تو 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی طرح رقم ہو 18,000 کے قریب کی یا 20,000 کے قریب کی جو رقم اس کی بنتی ہے وہ ہو، یا اگر رقم بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، تو اس قیمت یعنی 18,000-20,000 روپے کی کوئی تجارت کا مال رکھا ہو، ایسی چیز موجود ہو جس سے وہ تجارت کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں نصاب میں آتی ہیں۔ اور جس کے پاس کیش کی صورت میں 20,000 تک آ جائے یا 18,000 تک جو 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہے اس کی تشریح میں آ جائے، یا پھر اگر کیش کی صورت میں اتنے پیسے اس کے پاس نہیں ہے تو اگر اس کے پاس کوئی ایسا پلاٹ یا کوئی ایسی چیز یا فروخت کرنے والی اس کی دکان میں ایسی اشیاء موجود ہے کہ جس کو اس نے تجارت کا مال بنایا ہوا ہے، تجارت کا سامان ہے، اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے، جمع کیا جائے تو اس کی میعاد 52.5 تولہ چاندی کو ٹچ کر جاتی ہے تو وہ نصاب پورا ہو جائے گا، نصاب پورا ہو جائے گا. اب جس کا نصاب ہو گیا اس کو مالک نصاب کہتے ہیں، جس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا اس کو مالک نصاب کہتے ہیں، اور جس کے پاس اتنا پیسہ نہ رہا اس سے کم ہے اس کو شریف فقیر کہتے ہیں، اس کو شریف فقیر کہتے ہیں، اور جس کے پاس ایک وقت کی کھانے کی روٹی بھی نہیں ہے اس کو مسکین کہتے ہیں. تو مسکین کو سوال کرنا جائز ہے، جس کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے تو اس کو سوال کرنا جائز ہے. یہ جو کہتے ہیں میں فقیر ہوں مجھے دے دو، تو فقیر کو تو سوال کرنا ہی حرام ہے، سوال کی اجازت مسکین کو ہے. اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا نہیں ہے، یعنی کھانا ہے نہیں ہے اس کے پاس، اور جس کے پاس مالک نصاب نصاب کی رقم سے کم کی رقم گویا کہ موجود ہے تو وہ مسکین نہیں، وہ فقیر ہے. وہ زکات لے تو سکتا ہے لیکن سوال نہیں کر سکتا. اور جو اس نصاب پر پہنچ گیا 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک یا 7.5 تولہ گویا کہ سونے کی رقم تک، چاہے وہ کیش کی صورت میں ہو یا جناب اس کے پاس تجارت کا کوئی مال موجود ہو، تو وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے. تو اب زکات کی تعریف اس اعتبار سے سماعت فرمائیے. شرعی تعریف زکات کی یہ ہے کہ نصاب کے مطابق جس کے پاس مال ہو اور اس مال پر پورا سال گزر جائے، حولان حول، یعنی اب اس کے پاس جنوری کی پہلی تاریخ کو 18,000 یا جناب 52.5 تولہ چاندی تک کی رقم موجود تھی، اب دوسرے سال کا جو جنوری آئی، اب یہ سال اس سال سے جا کے مل گیا، اب یہ 18,000 یا 20,000 روپے جو اس کے پاس پہلے جنوری کو تھے، اب اگر یہ اتنے ہی رہے اور جنوری کی پہلی تاریخ دوبارہ آ گئی تو سال مکمل ہو گیا، وہ اتنی کی زکات دے گا. لیکن اس کے ساتھ تجارت کا مال اور ملتا چلا گیا، چاندی اور بڑھتی چلی گئی، سونا اور بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ 11 مہینے 29 دن تک اس کے پاس 18,000 یا وہی چیزیں تھیں، 52.5 تولہ چاندی ہی کی رقم تھی، این اس وقت اس کے پاس ایک دن جو بتا تھا 50,00,000 روپے آ گئے. تو اب وہ 50,00,000 پلس 52.5 تولہ چاندی سب کی رقم ادا کرے گا زکات کے طور پر. اس کو اس اعتبار سے آپ سمجھ لیجئے. تو فرمایا کہ نصاب کے مطابق جس کے پاس مال پر ایک سال گزر جائے، اس مال کا 40واں حصہ غیر ہاشمی، یعنی غیر سید کو، غیر ہاشمی فقیر کو اللہ کی رضا کے لیے مالک بنا دینا، یہ ہے زکات کے شرعی معنی. مالک بنا دینا، کھانا پکا کر کھلا دیا یہ زکات نہیں ہوتی، زکات میں یہ ہے کہ مالک بنا دینا ہے، دے دینا ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ زکات میں نیت کا اظہار نہیں ہے لیکن مالک بنانا ہے. مثلا آپ اپنے کسی رشتہ دار کو، جو آپ کے اصول اور فروع نہیں ہے، اصول مراد والدین، دادا دادا دادا، والد سے دادا دادا تک، والدہ سے نانی نانی، یہ پورا سلسلہ جو آپ کے اصول ہیں اور جو آپ کے فروع ہیں، یعنی آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے تو سارے پوتے اور پوتیاں، آپ کی بیٹی تو سارے نواسے اور نواسیاں، جو آپ کا اصول اور فروع ہیں، اس کو چھوڑ کر اگر آپ زکات دے رہے ہیں اور زکات گویا کہ ان کو دے رہے ہیں، اور آپ کا مثلا بھائی یا بہن ہے ان کو زکات دے رہے ہیں، اور آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جناب میں زکات دوں، تو اس وقت اس کو یہ پتا چلے کہ زکات کا مال ہے اور وہ اس کی دل آزاری ہو جائے، تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ لو عیدی رکھ لو، میری طرف سے عیدی رکھ لو، تحفہ رکھ لو، جیب خرچی رکھ لو، یہ کہہ کر بھی اگر دے دیا اور اپنے دل میں نیت کی تھی زکات کی، تو زکات ادا ہو جائے گی. یعنی مالک بنانا شرط ہے لیکن یہ کہہ کر دینا شرط نہیں ہے کہ زکات ہی کے پیسے میں تجھے دے رہا ہوں. یہ اگر فقیر ہے تو، ہاں اگر کسی وکیل کو دیا جانا ہے، جیسے مدرسے وغیرہ میں دیا جاتا ہے، تو وہاں پر مدرسے میں کسی بچے کو مالک تو نہیں بنایا جاتا، پرنسپل کو دے دیا جاتا ہے کہ آپ کے مدرسے کی زکات ہے، تو اس وقت ان کے سامنے یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ جناب محتمیم صاحب یہ جو میں دے رہا ہوں یہ صدقہ نافلہ نہیں ہے بلکہ یہ زکات ہے، اور یہ آپ کو دے رہا ہوں، تو زکات تو آپ نے وکیل کو حوالے کر دی، ابھی ادا نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کا مالک کوئی نہیں بنا ہے. تو اس وقت مالک نہ بننے کی صورت میں مدارس کے اندر، دینی کاموں کے اندر یہ کر لیا جاتا ہے کہ جناب کسی ایک شخص کو کیسے مالک بنائے، پورا ادارہ اس سے چلانا ہے، پوری ویلفیئر اس سے چلانی ہے، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی میں نے فقیر کی تعریف آپ کے سامنے کی ہے، ایسا کوئی شخص جو مال نصاب سے کم ہو اور وہ شریف فقیر ہو، اس کو بلا کر اس کے ہاتھ میں یہ مال دے دیا جائے،
تو وہ جب اس کے ہاتھ میں پہنچا تو آپ کی زکات ادا ہو گئی. اب وہ اپنی طرف سے یہ کہے کہ میں آپ کی چیریٹی, آپ کے ویلفیئر اور میں آپ کے جناب ادارے کو اپنی طرف سے یہ تحفہ دیتا ہوں, تو اس کو وہ پیسہ دینے کا ثواب مل گیا, یہاں سے زکات ادا ہو گئی اور یہ ہیلا ہو کر اب اس صورت میں آ گئی کہ اب اس کو کسی ایک فرد واحد کو مالک بنانا نہیں رہا, اس لیے کہ فقیر میں قبضہ کرنے کے بعد وہ ملک کی جو شرط تھی وہ مکمل ہو چکی ہے. ہاں, ہیلا جو کیا جاتا ہے اس میں اگر فقیر رکھ لے تو آپ مطالبہ نہیں کر سکتے. اگر یہ نیت میں ڈاماڈول ہو تو زکات ادا نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب مالک بنانا ہے تو کما حقہو بنانا, یہ کہہ کر شہی فقیر کو دل میں یہ کہہ کر دینا ہے کہ نہیں لوں گا, یہ اپنی مرضی سے دے. ہاں, علماء نے اس میں آسانی یہ کیا ہے کہ اس کے لیے ترغیب کا ایک پہلو رکھا ہے کہ پہلے اگر اس کی ذہن سازی کر دی جائے, پہلے اسے رغبت دے دیا جائے کہ دیکھیے زکات کا مال ہے, یہ ڈائریکٹ نہیں لگ سکتا مسجد کے اندر. یا پہلے تو ہمارے فقہا نے منع کیا تھا کہ مسلمانوں کی غیرت اس قدر گویا کہ پسپا ہو گئی ہے کہ وہ مسجد کو بھی زکات سے چلائیں گے, اور یقیناً یہ حال ہمارا ہو گیا. ہم اپنے گھر میں اگر کوئی ایک بڑے سے بڑا کام کریں, چھوٹے سے چھوٹا کام کریں, تو ہم جیب کی کمائی دیتے ہیں, لیکن ہمیں اسے شرم اور حیا لینی چاہیے کہ جب مسجد کی بات آتی ہے تو جناب ہم زکات کا پیسہ دیتے ہیں. لیکن آج دین سے دوری ہونے کی بنا پر متاخرین نے کہا کہ مساجد پھر چلیں گی نہیں, لوگ اس میں سست اور کاہل ہیں, اگر زکات بھی دے رہے ہیں تو متاخرین نے فتویٰ دے دیا کہ دین کے اس کام کو چلانے کے لیے مساجد کے لیے بھی زکات لی جا سکتی ہے, لیکن اس کو شرعی طریقے سے ہلا کیا جائے گا اور فقیر سے یہ کہہ دیا جائے گا دیکھیے زکات کا مال ہے, اگر یہ تو لے کر مالک بن جائے اور ہم اپنے دل سے تجھے دے دیتے ہیں, اس کے بعد اگر تو اللہ کی راہ میں دے دے تو تجھے اتنی رقم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب مل جائے گا, اور دیکھ کتنا بڑا دین کا کام ہو جائے گا. اور دین کا کام جو رکھا ہوا ہے یا فلانے بندے کی جو مجبوری وہ رکھی ہوئی ہے, یہ ترغیب دلانا جائز ہے. اور جب دے دیا لیکن آپ کا دل سے کلی طور پر خالی ہو جائے کہ میں نے جو دیا ہے اس کو مالک بنا دیا ہے, اور وہ اپنی جانب سے آپ کو واپس کر دے گا, تو یہ شرعی طریقہ ہیلے کا ہے کہ جس کے ذریعے اب وہ زکات دیگر اور مصارف میں بھی آ سکتی ہے, اب اس کے لیے مالک بنانا شرط نہ رہا. زکات تو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیا ہے, اس کے جہاں تک مالک بنانا شرط ہے, اس کے لیے جہاں نصاب شرط ہے, اس میں جہاں نیت شرط ہے, اس میں جہاں حولان حول سال کا پورا گھوم جانا یہ شرط ہے, وہی میرے دوستو اس کو صرف مسلمان کو دینا شرط ہے. زکات کے مصارف میں اصل مسلمان ہے, پھر اس مسلمان کے درجے ہیں, وہ مسافر ہے, وہ ناتواں ہے, وہ تنگ دست ہے, وہ شریف فقیر ہے. اب جتنے شعبے بنیں گے وہ مسلمان ہی کے بنیں گے. غیر مسلم کو زکات دینا ناجائز ہے, یہاں تک کہ ہمارے علماء نے لکھا کہ صدقہ فریضہ, یعنی جو زکات ہے, جو صدقہ فرض ہے ہم پر جس کو دینا ہے, اس کا مستحق بھی مسلمان ہے, اور صدقہ واجبہ اس کا مستحق بھی گویا کہ مسلمان ہے. اور فرمایا یہاں تک علماء نے لکھا کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ بھی کافر کو دینا ناجائز ہے. امام اہل سنت نے لکھا اگر قربانی کا گوشت, جس طرح کے عموماً ہمارے دروازے پر لوگ کھٹکھٹاتے ہیں اور گویا کہ ہم آگے بڑھ کر جناب جو ہے کہ ان کو دے دیتے ہیں, تو قربانی گویا کہ واجب ہے, یہ واجب ہے, تو اس کے مصارف بھی مسلمان ہیں, مصارف میں اصلاً مسلمان ہے. اگر کسی نے کافر کو مرتد کو اور یہ دے دیا گوشت, تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ اتنی گوشت کی رقم وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا. جس طرح کے ذبح کرنے کے ساتھ آپ اجرت میں قصائی کو کھان نہیں بیچ سکتے, ہاں اس کو دباغت بنا کر مسلح بنا سکتے ہیں, بیچ کر کسی مدرسے میں دے سکتے ہیں, کیونکہ جب ہو گیا تو اب اس کو کلی طور پر گویا کہ صدقہ کرنا ہے, یعنی اب وہ صدقہ واجبہ ادا کے, تو اس پر اجرت کا کوئی صورت نہیں, اجرت کی کوئی صورت نہیں ہے. تو مصارف بھی مسلمان ہے, اگر غیر مسلم کو دے دیا گیا تو اتنی رقم جو ہے اس کو صدقے میں اس کو اتنی رقم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنی پڑے گی, اور اگر نہیں دیا تو علماء نے لکھا کہ وہ گنہگار ہوگا. اسی طرح تیسرا طبقہ ہے صدقہ نافلہ. عموماً ہم اپنے سر کا صدقہ دے دیتے ہیں, مسائل کوئی پریشانی آگے صدقہ دے دیتے ہیں, تو وہ صدقہ نافلہ ہے. صدقہ نافلہ غیر مسلم کو بھی دیے جا سکتے ہیں, صدقہ نافلہ غیر مسلم کو بھی دیے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا جہاں آپ نے زکات کا مسئلہ سنا, وہیں پر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ مصارف زکات کو بھی دیکھیں, کسی بھی ویلفیئر اور چیریٹی کو جب اٹھا کر دیں تو دیکھیں کہ جناب وہ ہمارے عبدالستار ایدی کے سرا دل دریا تو نہیں ہے اس کا, کہ جناب ہندو آئے تو اس کا بھی علاج کر دے, سکھ آئے تو اس کا بھی علاج کر دے. اگر واقعی میں اس میں تمیز ہے کہ زکات کے پیسے سے صرف مسلمان ہی کا علاج ہوتا ہے تو دینے میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ خدشہ ہے کہ جناب مسلمانوں کا پیسہ خلط ملط ہو جائے گا, تو ٹھوک بجا کر دیکھ بھال کر گویا کہ مصارف کو متعین کیا جائے گا اور زکات کو اس کے مستحق تک پہنچایا جائے گا.
آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والحج کہ چوتھی چیز جو اللہ رب العزت نے تم پر واجب کر دی ہے وہ ہے حج. حج پر کل ہم نے تفصیلی کلام کیا ہے کہ حج کی کتنی فضیلت ہے اور حج کا کیا مقام ہے اور حج کے کتنے برکات ہے, عرفات میں حاجی جو حاضر ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت کیسے گناہ کبیرہ سے گویا کہ معاف کرتا ہے اور اپنے سارے حقوق اس سے معاف کر دیتا ہے جو اس نے طلب کیے تھے, اور جہاں وہ رات مزدلفہ کی پاتا ہے تو وہ رات مزدلفہ کی جو ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے, کیونکہ لیلۃ القدر میں حقوق العباد معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک بندوں سے معافی نہ مانگ لی جائے. تو حضرات گرامی, لیکن لیلۃ جو مزدلفہ کی رات ہے وہ عظیم رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ حقوق العباد کو بھی معاف فرما دیتا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی نے کسی سے قرضہ لیا ہے اور کھا گیا ہے تو یہ بھی تو حقوق العباد ہے, تو کیا یہ چیز بھی معاف ہو جاتی ہے؟ تو ہمیں ذرا عقل سے سوچنا چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں رحم ہے, رحمت ہے, جبر نہیں ہے. ایک تو کسی مسلمان سے وقت میعاد پر قرضہ لیا, پھر اس میں سستی کی, کاہلی کی, اس کو تنگ کیا تو اس پر عذاب ہوا. ایک ایک قرضہ دینا ہے کہ خدا کو ناراض کرنا. تو حقوق العباد کے اندر جو قرضہ لیا ہے وہ قرضہ تو معاف نہیں ہوتا, لیکن تاخیر جو اس نے کی ہے رب کریم حقوق العباد کے تحت وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے, وہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور وہ گویا کہ اس کو دینا ہوتا ہے. اسی طرح جناب جب اللہ نے حقوق اللہ معاف کریں تو ہم نے جو سابقہ نمازیں چھوڑی ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیں, ایک ہے نماز چھوڑنا, ایک ہے نماز پر عذاب. نماز پڑھنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے, نہیں پڑھی خدا کو ناراض کیا تو خدا کے حق کو تلف کیا, تو خدا کے حق کو تلف کرنے کا جو عذاب تھا وہ خدا نے معاف کیا ہے, لیکن جو ڈیوٹی ہے اس کو پھر پورا کرنا پڑے گا, جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرنا پڑے گا. اس کو چھوڑ دینے کا جو عذاب تھا وہ گویا کہ ختم ہو جائے گا, لیکن نماز کی تعداد اسی طرح سر پر باقی رہے گی, روزوں کی قضائیں اسی طرح سر پر باقی رہے گی, اور حقوق العباد کے اندر قرضے کی صورت مال میں ویسی باقی رہے گی. لیکن اس مال آپ کے اندر فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کہا پیارے فائدے کی بات کرتے ہو, اس پر عذاب اس سے زیادہ سخت تھا, اس پر عذاب اس سے زیادہ سخت تھا. اللہ اکبر, کہ کسی نے کسی مسلمان کا ایک پیسہ کھا لیا تو 700 نمازیں جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے وہ اس کو لوٹانی پڑے گی, تو یہ کوئی کم عذاب ہے؟ یہ کوئی کم عتاب ہے؟ رب کریم اس عذاب کو ساقط کر دے کہ بس پیسہ لوٹا دے, بس پیسہ لوٹا دے, اور جو اتنا تنگ تو نے اس کو کیا ہے اس میں گویا کہ اس کو عذاب کو معاف کر دیا. یہاں پر ایک بات اور میں مزید عرض کر دوں کہ جب ہم کسی مسلمان کو قرضہ دے دیتے ہیں, قرضہ دینا, قرضہ مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے قرضے کا مطالبہ کیا, آپ درس سیرت ہمارا سنتے رہتے ہیں, اور اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو. صحابہ نے کہا کہ اللہ کو قرض حسنہ کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اس کے بندوں کے ساتھ مدد کرو, یہ رب کو قرض حسنہ دینا ہے, اور رب کریم تمہیں اس کی امداد جب فرمائے گا جب تم قیامت کے دن پہنچو گے اور میزان میں تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا, کوئی تمہارا ممد و معاون نہیں ہوگا, تو رب کریم اپنی طرف سے وہ نیکیاں تمہیں دے گا اور تم کہو گے مولا یہ کہاں سے آئے؟ رب فرمائے گا جو مال تم نے میرے پاس رکھوایا تھا نا وہی میں تمہیں لوٹا رہا ہوں. یہ زکات کی صورت میں, صدقات کی صورت میں, تو کتنا غفور رحیم کہ مال بھی ہم اپنے رشتے داروں کو دیتے ہیں. دیکھیں مصارف میں سب سے پہلے رشتے دار ہیں, یعنی اب آپ کو آپ کا گھر مضبوط ہو رہا ہے, معاشرہ مضبوط ہو رہا ہے, ملک مضبوط ہو رہا ہے, آپ کی حیثیت مضبوط ہو رہی ہے, فرض بھی ادا ہو رہا ہے, خدا کی نعمتوں سے آپ بہرمند بھی ہو رہے ہیں, اور ساتھ میں وہ جو دیا ہے وہ جمع بھی ہو رہا ہے, اور قیامت میں آپ کو مل بھی رہا ہے. یعنی خدا یہ چاہتا بس تم میرا حکم مان لو, اس چیزیں تمہیں دوبارہ لوٹا دوں گا, بس ایک سر تسلیم میں خم ایک دفعہ کر دو, ایک دفعہ میرے سامنے جھک کر میری گویا کہ جبوریت اور میری سبوحیت کا اعتراف کر لو, اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا دو, عاجزی کر لو, تو نعمت جو کھائی ہے وہ بھی عطا کر دیں گے اور جو تم کھا چکے ہو اس کو بھی قیامت میں دوبارہ لوٹا دیں گے. صرف عاجزی کرو, ہمارا شکر ادا کرو, بس اس کے بعد جو کھایا ہے تم نے وہ بھی عطا کر دیں گے اور جو تم نے دیا ہے وہ بھی لوٹا دیں گے. اس وقت جب کوئی کام نہیں آئے گا تو کس قدر رب کریم غفور رحیم ہے کہ ہم سے دیتا بھی خود ہے, خرچ بھی کرواتا ہے, اور پھر اس کو رکھ کر دوبارہ لوٹا بھی دیتا ہے. صرف ایک مطالبہ ہے کہ کفر نہ کرو, لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرتے رہو گے, نہ شکری نہیں کرو گے, کفران نعمت نہیں کرو گے, تو رب فرماتا ہے جو تمہیں میں نے دیا ہے نا اس پر تم شکر کرو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا, اور اس پر ناشکری نہیں کرو گے شکر کرو گے تو میرا تم سے وعدہ ہے لازیدنکم, ضرور بضرور میں اس کو بڑھا دوں گا, ضرور بضرور میں اس کو بڑھا دوں گا. اور جو زکات نہیں دیتا وہ اصل بخیل ہے, حدیث پاک میں آتا ہے جنت تو در کنارے, جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی, جنت کی خوشبو بھی. معاذ اللہ جو ہے کہ اس کو نہیں ملے گی. تو یہ حج کے سارے مسائل ہیں کہ جو معاملات کے اعتبار سے اور خیال کے اعتبار سے کہ وہاں پر حقوق العباد کے اندر جو عذاب ہے اور جو معاملہ ہے وہ تو اس سے تلف ہو جاتا ہے, صرف ہو جاتا ہے, لیکن وہ مال لوٹانا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. کوئی مسلمان میں عرض کر رہا تھا قرضہ لیا آپ سے اور کہا جناب مجھے قرضہ دے دیجئے, میں جمعرات کے دن آپ کو لوٹا دوں گا. اتوار کے دن آپ سے قرضہ لیا اور کہا جی میں جمعرات کے دن لوٹا دوں گا. ایک تاریخ کو قرضہ لیا, کہا جی میں 25 تاریخ کو دے دوں گا. آپ نے دے دیا, آپ کے پاس وافر مال بھی موجود ہو تو یہ نیکی کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. فرمایا جب 25 تاریخ آ گئی اور وہ نہ دے سکا, اس نے پہلے وعدہ کیا تھا نہ دے سکا, اب جتنی گھڑیاں گزریں گی 7 سیکنڈ گزریں گے, مثلاً آپ نے 1,00,000 روپے کسی کو دیے مثال کے طور پر 25 دن کے لیے, 25 دن ہو گئے وہ نہ دے سکا, اس نے آ کر معذرت کی کہ میں تنگ دست ہوں میرے ساتھ کچھ رعایت کرو. آپ نے کہا ٹھیک ہے جب ہو تو دے دینا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اب جو گھڑیاں شروع ہو گئی 25 دن کے بعد, جو وعدہ تھا وہ تو تھا, اب 25 دن کے بعد جتنے سیکنڈ شمار ہوں گے تو ہر سیکنڈ کے بدلے آپ کو 1,00,000 روپیہ خدا کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے. فاضل بریلوی لکھتے میرے میں نے 500 روپے دیا تھا, الحضرت نے فتاوی میں لکھا ہے کہ میں نے 500 روپے دیا تھا اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ تنگ دست ہے, میں اس سے مانگتا بھی نہیں ہوں اس لیے کہ اس 500 روپے سے میرا کیا ہوگا, لیکن میں معاف اس لیے نہیں کر رہا اس لیے کہ جو دن گزرتے چلے جائیں گے تو وہ ہر ساتھ جو ہے 500 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے برابر ہو جائے. تو یہ گویا کہ صدقے کے اندر اللہ رب العزت نے وہ ساری رحم چیز, وہ مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور گویا کہ کمزور و ناتواں کے ساتھ ہمدردی کرنا اس کا اظہار ہے. اور آخر میں فرمایا وہ صوم رمضان, رمضان کا روزہ رکھنا ہے, اور رمضان کا روزہ یعنی جب رمضان شعبان المعظم کے بعد رمضان مبارک کا چاند نظر آ جائے اور جب تک شوال کا چاند نظر نہ آئے تو یہ عظیم برکتوں والا مہینہ شروع ہو جاتا ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے, دوسرا عشرہ جو ابھی چل رہا ہے الحمدللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے مغفرت ہے, اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے سبکدوشی ہے آزادی ہے. یہ 3 عشروں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے اور اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, نفلوں کو جو ہے وہ فرضوں کا رتبہ دیا جاتا ہے اور فرضوں کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ افطار کے وقت ہماری جانب سے ہر حجاب ہٹا دیا جاتا ہے, سائم اس وقت اور سحری کھاتے وقت جو اس کے لیے برکت ہے جو دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا اس میں خاص اپنے ناتواں اور کمزور مسلمانوں کا خیال رکھا کرو, ان کی سحری کا, ان کی افطاری کا. سرکار نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو گویا کہ پیٹ بھر افطاری کروا لی اور پیٹ بھر اسے کھلا دیا تو کل حوض کوثر پر میں اپنے ہاتھ سے اسے جام پلاؤں گا اور اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. بعض غریب صحابہ کھڑے ہوئے کہ حضور ہمارے پاس اتنا مال تو نہیں ہے کہ ہم خود کچھ کھا تو سکتے ہیں, جو بچ جائے یہ ساتھ میں ہم کسی کو لے آئے شریک کر دیں, تھوڑا اس کو کھلائیں تھوڑا ہم کھا لیں, تو کیا ہم بھی فضیلت پالیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا تم بھی پالو. ایک اور کھڑے ہو کہا کہ حضور میرے لیے کیا ہے؟ مسکرا کر فرمایا ایک گھونٹ پانی پلا سکتا ہے اس کو. کہ سبحان اللہ, فرمایا کہ روزہ کھولنے والے کو جو افطار کر رہا ہے اس کو ایک گھونٹ پانی پلا سکتا ہے؟ کہا حضور اتنا تو میں کر سکتا ہوں. فرمایا یہ تیرے لیے بھی ہے. تو یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں, اللہ رب العزت اس امت والے مہینے کی ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں, شریعت مطہرہ کی سمجھ میں, فہم میں گزارنے کی توفیق محمد فرمائے اور ہمارے شعور کو بیدار فرمائے اور نفس کے جو شرارے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے نہیں دیتی, اللہ رب العزت ان تمام باتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الحمدللہ یہ ہم نے حدیث ارکان اسلام کا درس آپ کے سامنے مکمل کر لیا جو کتاب الایمان کی اساس اور بنیاد ہے. 5 چیزیں عقیدے کے حوالے سے بحث گزر گئی, توحید کی مکمل بحث گزری, مسئلہ شرک پر مکمل بحث گزری ہے, نماز روزہ زکات اور حج سے متعلق بنیادی چند باتیں اس فقیر نے آپ کی خدمت میں پیش کی, اللہ قبول فرمائے. اور یہ حدیث پاک کو صالحین نے پڑھا ہے, نیک لوگوں نے پڑھا ہے, مولا جن کی قرات اور جن کا درس تیری بارگاہ میں مقبول ہوا ہے, امام بخاری نے لکھا ہے تو صحابہ نے پڑھا ہے, اسے سرکار کی زبان سے صادر ہوا, صحابہ نے اپنے شاگردوں کو اس طریقے سے دین سمجھایا ہے اور گویا کہ اس طریقے سے اپنے گویا کہ اسلام کی تعلیمات کو سمجھایا ہے, تو مولا کریم ان کی قرات جن صحابہ نے, جن صالحین نے اور جن نیک بندوں نے اس حدیث پاک کو پڑھ کر قرات کی تھی ان کے صدقے ہمارا پڑھنا قبول فرمایا. اور مولا کریم جو اچھے بندوں نے اس کو سنا تھا اور ان کے دلوں میں ان آیات میں اپنی جگہ بنائی تھی اور اسی وجہ سے یہ دین چل رہا ہے. تو مولا ان کی سماعت اور ان کی نشست کی برکت سے ہماری نشست اور ہماری سماعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اب آئیے حضرت گرامی اختصار کے ساتھ تیسرے باب کی طرف. اس کو حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے کتاب الایمان باب صوم بنایا ہے, اور اس باب میں امام بخاری نے صرف ایک ہی حدیث نقل کی ہے. یعنی باب اول کے اندر امام بخاری علیہ رحمت نے چند قرآنی آیات لکھی تھی, کتاب الایمان میں سے جو پہلا باب تھا, اور اس میں اللہ کی راہ میں محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا اس عنوان کو اٹھایا تھا. باب دوم کے اندر امام بخاری علیہ رحمت نے باب باندھ کر صرف ایک ہی حدیث لی تھی. اسی طرح باب صوم جو ہے باب و امور ایمان, باب گویا کہ ان بیان کے اندر کہ جو ایمان کے معاملات ہیں, ایمان کے امور ہیں, ایمان کے شعبے ہیں, ایمان تفصیلی کے مقامات ہیں, اس کے بیان میں, اور اس میں حضرت امام بخاری علیہ رحمت صرف ایک ہی حدیث لے کر آتے ہیں. اور یہ حدیث پاک حضرت امام بخاری علیہ رحمت جو لا رہے ہیں, میں اس کی سند آپ کی خدمت میں حصول برکت کے لیے پڑھتا ہوں. جن عظیم ہستیوں کے نام سے یہ سند آئی ہے, حدثنا عبداللہ ابن محمد, حدثنا ابو عامر عقدی قال حدثنا سلیمان ابن بلال عن عبداللہ ابن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. اس کے راوی جو ہیں سرکار کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ کون ہیں؟ ان کا مقام پہلے بھی ذکر کیا ہے, لیکن چیدہ مقام میں پہلی حدیث ان سے آ رہی ہے, تو ان پر چند جملے گویا کہ سماع فرمائیے. اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں, جو بہت اہم راوی ہیں, اور بعض علماء نے ان کو یمنی, دوسری اور پھر مدنی قرار دیا ہے. آپ کا اصلی نام عبداللہ ہے, بعض علماء نے کہا ان کے والد کے نام میں بھی اختلاف ہے, ان کے نام میں بھی اختلاف ہے. تین چار نام ان کے بھی ذکر کیے گئے ہیں روایت کے اندر, اور گویا کہ والد کے بھی ذکر کیے گئے ہیں. دیکھیں جو اصلی نام ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے, اور جو میرے مصطفیٰ نے دیا اس کو سب پتہ ہے. ان کو بلیوں سے بڑی محبت تھی. یہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, اور جب یہ کھڑے ہوئے تو ان کی آستین جو تھی اس سے ایک بلی نکل کر بھاگی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا, یا ابا ہریرہ, ہرتن بلی کو کہتے ہیں, فرمایا یا ابا ہریرہ, اے بلیوں کے باپ. تو اب دیکھیں سرکار نے ان کو ایک کنیت دے دی, اے بلیوں کے باپ. یا ابا ہریرہ, یہ کنیت اتنی مشہور ہوئی کہ ان کے نام کو جاننے میں علماء فرماتے ہیں عبداللہ بھی ہے, عبد الرحمان بھی ہے, لیکن ابو ہریرہ یہ خاص ہو گیا ہے, یہ خاص ہو گیا. تو میرے آقا نے اگر کسی کو محبت میں لقب دے دیا, یہ اس کے لیے تمغہ اعجاز اور رشک جبریل ہو گیا. اور اگر میرے آقا جس سے ناراض ہو گئے اور اس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ دعائے ضرر دے دی, اللہ اکبر, تو وہ اسی معاملات کے ساتھ مشہور ہوا. دیکھو ابو جہل کا نام کسی کو نہیں پتا, ابو جہل کا نام کسی کو نہیں پتا, نہ کوئی اس کو ذکر کرتا ہے, نہ اتنا مشہور و معروف ہوتا ہے. ابو جہل جاہلوں کا باپ, اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہلوں کا باپ کہا, اس لیے کہ اس کی کنیت عرب کے اندر تھی ابو الحکم, کہ بہت دانا, بہت سمجھدار. اور یہ بدبخت بہت چھوٹی عمر کا تھا, 17 سال اس کی عمر تھی. کتنی؟ 17 سال. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت میں قتل کرنے کے لیے جب یہ پہنچے تھے, جو سرکار ہجرت کی رات میں تھے, پروگرام اسی کا تھا. اب یہ بڑے پریشان تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو معاذ اللہ قتل کیسے کریں, تو یہ پریشان تھے. تو روایت میں آتا ہے کہ جہاں یہ میٹنگ ہو رہی تھی, جس دار الندوہ کے اندر یہ میٹنگ ہو رہی تھی, تو دروازے پر دستک ہوئی. تو دروازہ کھولا تو ایک بڈھا آدمی کھڑا تھا, سفید داڑھی تھی, سفید لباس تھا, سر پر اس نے پگڑی بھی پہنی ہوئی تھی, کمر اس کی جھکی ہوئی تھی, اور لاٹھی ہاتھ میں تھی. تو اس سے ان کافروں نے پوچھا, من انتا؟ تو کہنا, انا شیخ من نجد. اس نے کہا, انا شیخ من نجد, یہ ساری تاریخ کی کتابوں میں. پوچھا, جی کون ہے؟ تو کہا, میں شیخ نجدی ہوں, میں شیخ, انا شیخ من نجد, میں نجد کا رہنے والا ہوں. اس لیے آپ لغت اٹھا کر دیکھیں, ناراض مت ہوئیے گا, یہ تو فن ہے نا, میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں. لغت اٹھا کر دیکھیں, لغت میں شیخ نجدی کو آپ دیکھیں کیا لکھا ہے, شیخ نجدی, تو آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے, یعنی شیطان. فیروز اللغات اٹھا لیں, دیگر اور لغات, اردو دیکھ لیں, فارسی لغات دیکھ لیں, عربی لغات دیکھیں, کہ شیخ نجد کا کیا معنی ہے. شین کی پٹی میں چلے جائیں, الفابیٹ میں شین کی پٹی میں جائیں, اس کے بعد یا کو دیکھیں, اس کے بعد خا کو دیکھیں, جہاں شیخ شروع ہو جائے گا وہیں آپ دیکھیں شیخ مسلم, شیخ خالی شیخ لکھا ہوا ملے گا, تو اس کا معنی ہوگا بزرگ ہیں, امام ہیں, پیر ہیں, مقتدا ہیں، یہ معنی ہوگا. اب یہ شیخ منصوب ہوتا چلا جائے گا تو آگے آپ دیکھیں گے ایک لفظ آ جائے گا شیخ نجدی، اس کا معنی لکھا شیطان. تو شیطان نے اپنا تعارف جو کرایا تھا وہ شیخ نجد کے حوالے سے کرا. کس حوالے سے؟ شیخ نجد کے حوالے سے کہا تھا. تو جب دروازے پر دستک دی گئی تو کہا کون ہے؟ تو کہا انا شیخ من نجد، میں شیخ نجد ہوں، میں شیخ نجدی ہوں. تو کہا یا اہلا وسہلا، آئیے آئیے بٹھائیے. اب کافروں نے بٹھایا، اس نے کہا جی مجھے پتا ہے تم کس مسئلے میں بحث کرو. وہ شیطان تھا جو انسان کا روپ لے کر آیا. اس نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم قتل کرنا چاہتے ہو نا، تو اس کے لیے تم مضبوط ارادے بتاؤ، تم نے کیے کیا ہے. یہ ماسٹر مائنڈ ابلیس تھا اس میں، یہ اس کا پروگرام تھا ہجرت کی رات سرکار کو قتل کرنے کا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایک پروگرام، ابو جہل بہت تیز تھا، 17 سال کی اس کی عمر تھی، تیز کتنا تھا. کہا دیکھو بنو ہاشم بہت مضبوط قبیلہ ہے، اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ہم نے حملہ کیا اور کوئی ضرر پہنچانے کی کوشش کی تو قصاص کا مسئلہ آ جائے گا، اور قصاص میں بہت بڑی لڑائی ہو جائے گی. اب اس کو ایسا کرتے ہیں قصاص سے ہٹا کر دیت پر لاتے ہیں. تو دیت کے لیے کرنا پڑے گا کہ قریش کے اندر جتنے قبیلے ہیں، قریش میں جتنے مشہور قبیلے ہیں، ان میں سے ہر قبیلے کے 2-2 بندوں کو لے لیا جائے. اب یہ سب مل کر جب ماریں گے تو پتا نہیں چلے گا قاتل کون ہے. اب جب قتل کا پتا نہیں چلے گا کہ قاتل کون ہے تو مسئلہ قصاص سے ہٹ کر دیت پر آ جائے گا. تو دیت چاہے 100 اونٹ ہو یا 1000 اونٹ ہو، اگر اس نبی سے ہماری جان چھٹ جائے معاذ اللہ تو ہمیں 1000 اونٹ دینے میں کیا جاتا ہے. یہ دماغ ابو جہل نے گویا کہ دیا، اور یہ اپنے معلم شیخ نجدی کے حضور بتا رہا ہے حضور میں نے یہ پروگرام بنایا ہے. اس نے کہا جی پیٹ تھوپی اس کی، واہ 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 کیا ذہن تو نے بنایا ہے. پھر اس سے پوچھا گیا اب کیا پوچھتا ہے تو یہ بتا. تو کہا جی ہم نے عام نہتے بندوں کو نہیں لیا، بلکہ جس قبیلے سے بھی دیا ہے تو ہر ایک کی عمر 40 سال سے کم نہیں ہے، کیونکہ 40 سال سے کم ہوگا جذبات میں کوئی الٹا کام کرے گا، پہلے راز فاش کر دے گا تو مسئلہ واضح ہو جائے گا. تو 40 سال کی عمر میں بندے کا گویا کہ شعور بالغ ہو جاتا ہے اور گویا کہ معاملات بلند ہو جاتے ہیں. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے جب بندہ 40 سال کا ہوتا ہے تو خدا اس سے حیا کرتا ہے، خدا اس سے حیا کرتا ہے اور اس کے معاملات میں برکتیں دے دی جاتی ہے. اب ہمیں بھی پھر حیا کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں تو اب 40 سال کے سب بندے تھے جو سرکار کو قتل کرنے کے لیے معذلہ گئے، ایک صرف ابو جہل تھا جس کی عمر 17 سال تھی. لیکن ابلیس نے کہا کہ دیکھ تیرے اندر بغض اتنا ہے کہ 40 سال بارے اتنے مضبوط نہیں جتنا مضبوط تو ہے. سب کو کہا اس شیخ نجدی بوڑھے نے کہ جناب یہ جو شک رکھی ہے بہت اچھی رکھی ہے، لیکن میرے بیٹے ابو جہل کو اس سے مستثنا کرو، اس لیے کہ ہے یہ 17 سال والا لیکن نبی کے لیے بغض اس کے اندر 40 سال والوں سے زیادہ ہے. تو دیکھیں ابو جہل جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، جس کی دانائی اور جس کے فہم کا تفسرہ تھا، میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں یہ ابو الحکم نہیں ہے، ابو جہل ہے. تو آپ دیکھیں نہ اس کو کوئی ابو الحکم کہتا ہے، نہ اس کا اصلی نام کسی کو پتا ہے، سب اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل. اسی طرح بلا تشبیہ پیش کرتا ہوں، سید عالم نے جس کو مدحت کے الفاظ کہے وہ مشہور ہو گئے، جس کی مذمت فرمائی وہ اس طریقے سے گویا کہ مشہور ہوا. تو حضرت ابو ہریرہ کا نام عبداللہ بھی مشہور ہے، عبدالرحمن مشہور ہے. علماء نے فرمایا تو کیا کہا جائے، ان کی کنیت اتنی مشہور ہو گئی ہے، زبان رسالت سے اتنی مقبولیت پا گئے کہ اب پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کا اصل نام کیا ہے. بعض علماء عبداللہ کہتے ہیں اور بعض انہیں عبدالرحمن کہتے ہیں. ان کی والدہ جو تھی وہ مومنہ نہ تھی. کہا جاتا ہے کہ ان کے والد پہلے انتقال کر گئے تھے اور ان کی والدہ مومنہ نہ تھی، یہ حضور کے قدموں میں پڑے رہتے تھے. غزوہ خیبر کے بعد یہ ایمان لائے ہیں، غزوہ خیبر کے بعد یہ ایمان لائے ہیں، اواخر میں حضرت امیر معاویہ وغیرہ کے ساتھ ایمان لانے والوں میں سے ہیں. ان کی والدہ مسلمان نہیں تھی، ان کو بہت مارتی تھی اور یہ حضور کے قدموں میں پڑے رہتے تھے. اصحاب صفا، صفا کے چبوترے کے اوپر وہی رہتے تھے، وہی سوتے تھے، وہی کھاتے تھے. میں نے قول پڑھا ہے آپ کے سامنے بتاؤں، علامہ عینی نے یہ لکھا ہے کہ آپ اتنے بڑے زاہد تھے کہ روزانہ رات دن میں 12,000 نوافل پڑھتے تھے. یہ علامہ عینی نے لکھا ہے 12,000 نوافل پڑھتے تھے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ریاضت تھی، جو حوالے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں گویا کہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنی کثرت کے ساتھ آپ گویا کہ عبادت فرمایا کرتے تھے. ایک دن سرکار کا دریا رحمت جوش میں تھا، کہا کہ حضور میری ماں کے لیے دعا کرو نا، مجھے مارتی بہت ہے، چھوڑتی نہیں آپ کے پاس اور نہیں آنے دیتی ہے. میرا آقا نے مسکرا کر فرمایا دیکھ لیں گے. کہا حضور دعا کر دیں. سرکار نے ہاتھ اٹھا، کہا کہ تیری ماں کہاں پر ہے بتا. کہا کہ حضور وہ گھر پر ہے. اب وہ گھر پر تقدیر پہنچ گئی، سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ میرے اس غلام کی ماں کو ایمان دے دے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سرکار کے ہاتھوں کو دیکھا کہ سرکار کے جملے نکلے، اب یہ ہاتھ چہرے سے نہیں لگے، میں بھاگا وہاں سے گھر کی طرف. میں نے دیکھا کہ حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں گھر پہلے پہنچتا ہوں.
فرمایا کہ میں زوردار انداز میں بھاگا اور سرکار کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، میں دروازے پر پہنچا ہوں تو دروازہ بند تھا اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں تاخیر سے پہنچا، دعائے مصطفیٰ پہلے پہنچ گئی، زہِ عزت و اعتلائے محمد کہ عرش حق ہے زیر پائے محمد، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ مجھ سے پہلے سرکار کی دعا پہنچ گئی، اب پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، میں ماں سے ڈرتا بہت تھا، میں نے پوچھا ماں کیا کر رہی ہو، تو کہا میں ناپاک ہوں، کفر کو دھو رہی ہوں اپنے آپ سے۔ اب جب دروازہ کھلا تو دیکھتا ہوں کہ جناب صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، کہا مجھے اپنے نبی کے پاس لے جاؤ، میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں پاک سے میری والدہ کو ایمان نصیب ہوا، ایک دفعہ محبت سے میرے آقا پر درود پاک پیش ہونا۔ سن 7 ہجری غزوہ خیبر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ ایمان لانے والے ہیں، اور توفات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، جب تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات کے ساتھ ہمارے درمیان موجود رہے، فرمایا کہ رہے اور سونا جاگنا حضور کے ساتھ تھا۔ سرکار کی دعاؤں کا نتیجہ یہ تھا اور سرکار کی ہر بات کو یاد کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں گویا کہ آپ نے ہی بیان فرمائی ہے۔ علماء کاملین لکھتے ہیں کہ سیاستہ میں ان کی مرویات کی تعداد 5374 ہے، اور 325 کی تخریج بخاری مسلم متفقن علیہ ہے، اور 390 کی تخریج امام بخاری اور 190 کی تخریج امام مسلم نے منفرد طور پر کی ہے، اور ان سے تقریباً 800 شاگردوں نے حدیثیں لی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 800 صحابیوں نے حدیثیں لی ہے، سب سے زیادہ حدیث لینے والے حضرت سعید ابن مسیب اور ان کے داماد اور ان کے مولا عارج ہیں کہ جنہوں نے جو کبائر تابعین میں سے انہوں نے حدیث لی ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب کو جانتے ہیں آپ، جو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب وہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت امام علی مقام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا، مسلم دارمی کے اندر وہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت امام علی مقام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا تو آپ کی شہادت کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر زبردست غلبہ تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، تو ان کے بعد مسلمان ان کی خلافت پر جمع ہو رہے تھے، تو یزید ملعون بدبخت گویا کہ ان کو قتل کرنے کے لیے امام حسین کے بعد اس نے کہا کہ اب عبداللہ بن زبیر کو پکڑو، عبداللہ بن عمر کو پکڑو، حضرت عبداللہ بن عباس کو پکڑو، حضرت ابو سعید خدری کو پکڑو، اور ان کو پکڑو اور ان کو لاؤ اور ان کو زبردستی میری بیعت کراؤ۔ لوگ کہتے یزید جنتی ہیں، میں ان بے شرموں کو کہتا ہوں ذرا یزید کے کارنامے پڑھو اور اس کے بعد تم اس کو جنت میں لے جا رہے ہو، تو ایسی جنت کو ہم نہیں مانتے کہ جس جنت میں وہ جائے گا، اس لیے کہ جنت میں ایسے لوگ نہیں جاتے ہیں، اور جس جنت کا تم نے خیال بنایا جس کو تم ڈال رہے ہو اس میں مسلمان نہیں جائے گا، مسلمان تو اس جنت میں جائے گا جو خدا کے کرم اور رحمت سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اب دیکھو جس کو جنت میں لے جا رہے ہیں نا مسلم جنت، اس نے حال کیا کیا، اس نے کہا جی مکہ اور مدینہ کے اندر کچھ بھی ہو کر ڈالو، آسرا نہیں کرنا، بیعت کرنا ہے۔ اللہ اکبر، مدینہ تو رسول، اللہ اکبر، جس کو حرم قرار دیا گیا، جس کی گویا کہ باغات میں سے پھول تک توڑنے کو منع کیا گیا ہے کہ جو شخص مدینے کا حسن خراب کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابراہیم کے لیے خدا نے مکے کو حرم کیا ہے، میرے لیے اللہ نے مدینے کو حرم کیا ہے۔ فرمایا مدینہ حرم ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر زینت کی چیز اس سے خراب کرنے والی چیز، یہ اللہ کے رسول کے دل کو ٹھیس پہنچاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا جو اہل مدینہ کو ڈرائے دھمکائے خدا اس کو ایسے پگھالے اور ایسے برباد کرے کہ جس طرح کے نمک کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے تو نمک پانی میں کس طرح گھل جاتا ہے، فرمایا وہ شخص بھی اس طرح گھل جائے گا جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اور دھمکائے گا۔ فرمایا اہل مدینہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت سے پہلے مدینے کے اندر ایک ایسا سما ہو جائے گا کہ جو منافق ہوں گے وہ مدینے سے بھاگ جائیں گے، اور صرف کھڑے لوگ مدینے کے اندر رہ جائیں گے۔ اور فرمایا پھر قیامت قائم ہوگی اور میں اپنی قبر سے شیخین کے ساتھ اٹھوں گا اور پہلے جنت البقیع کی لوگوں کی شفاعت کروں گا، پھر اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا، پھر ساری امت کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ جو اہل جنت قرار دیا گیا ہے، اور میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ من استطاع یموت بالمدینہ فلیموت، فرمایا اگر تمہارے میں یہ طاقت ہے کہ تم اپنی زندگی مدینے میں لا کر رکھ دو اور وہیں پر مرنے کی کوشش کرو تو فرمایا کہ ایسا کرو، اس لیے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔
جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس کے الفاظ ہیں. تو حضرت سعید بن مسیب کے بارے میں جملہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جس وقت یزید نے اپنے قافلے کو وہاں پر بھیجا، لشکر کو، اللہ اکبر، مدینے میں آیا، مدینے کو انہوں نے 3 دن کے لیے مباح کر لیا تھا، لوٹو، زنا کرو، چوری کرو، جو کرو. تاریخ میں آتا ہے کہ 10,000 سے زیادہ خواتین حاملہ ہوں. یزید کی بدکاریاں، یہ ساری بدکاریاں یزید کے سر پر ہیں. اہل مدینہ کے ساتھ اتنی گھنونی حرکت کسی نے نہیں کی ہے، اللہ اکبر. یہاں تک کہ ابو سعید خدری، ڈاکٹر اسرار صاحب بڑے شہدائی ہیں ہمارے یزید کے، یہ حقیقتیں ان کی نظروں سے اوجل ہے. اگر اوجل نہیں ہے تو ان کے دل میں مدینے کی قدر نہیں ہے، تو ہمارے دل میں ایسے لوگوں کی قدر نہیں ہے. اگر وہ یزید کی شہدائی ہے تو خدا ان کا حشر یزید کے ساتھ کرے، ہم تو حسین کے شہدائی ہیں، اللہ ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ کرے. حضرت گرامی، اب آپ دیکھیں کہ یزید کے کہنے پر یہ ہوا. ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کی بیوی ہیں، وہ عظیم بیوی جو کہتی جب میرا شوہر انتقال کر گیا تو میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میں نے سنا تھا سرکار نے فرمایا جو یہ پڑھ لیتا ہے اس سے اچھی چیز کو ملتی ہے. میں نے کہا میرے شوہر سے اچھا کیا ہوگا جو مجھے ملے گا؟ فرمایا میں سرکار کی عقد میں آ گئی اور میں نے دیکھ لیا واقعی میں جو اپنے نقصان پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. میری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر چراغ بھی گل ہو جاتا، سرکار کے نالین مبارک کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جاتا تو سرکار فوراً پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ چیز ہے کہ خدا اس جیسی بہتر چیز یا وہی چیز اس کو لوٹا دیتا ہے. اسی لیے ہماری زبانوں پر یہ ہونا چاہیے جب الیکٹرک لائٹ وغیرہ چلی جاتی ہے تو یہ کسی خطرے سے کم بھی نہیں ہوتا ہے کہ جناب ہمارے ملک کا جو حال ہے اور جو معاملہ ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ بھی ہے کہ چراغ ہوا اس کو گل کر دیتی تو اس چھوٹی سی مصیبت پر بھی سرکار کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتی میں سرکار کے نکاح میں آ گئی. تو یہی سیدہ ام سلمہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں حجرے کے اندر اور بوڑھی ہو گئی ہیں. تو حضرت ابو سعید خدری باہر ان کے حجرے میں بیٹھے ہیں کہ کوئی بدبخت یزید کا سپاہی اندر جا کر ام المؤمنین کی توہین نہ کرے، تو آپ دروازے پر بیٹھے. اور حضرت ابو سعید خدری بھی بہت گویا کہ بزرگ ہو چکے ہیں، ان کے والد مالک بن سنان ہیں جنگ احد میں جن کے شکم میں سرکار کا دم مبارک گیا تھا، خون گیا تھا، یہ ان کے والد تھے. یہ حضرت ابو سعید خدری ان کے بیٹے ہیں، یہ دروازے پر بیٹھے، سفید ریش ہیں. یزیدی فورس آئی اور ان سے کھیلنے لگی ڈنڈی لے کر، حضرت گویا کہ ابو سعید خدری جو صحابی رسول ہیں ان کے سر پر مارتے تھے. اور کیا کر رہے ہو بڑے شخص؟ کسی نے کہا شرم کرو یہ حضور کے صحابی ہیں. تو ایک نے داڑھی پکڑی حضرت ابو سعید خدری، یہ ابن کثیر نے سب لکھا، داڑھی پکڑ کر کھینچا یہاں تک کہ آپ کے ریش مبارک کے بال نکل گئے. یہ یزید کے کارناموں میں سے، اندر سے میری ماں ام سلمہ نے چیخا کہ بدبختو یہ حضور کا چہیتا صحابی ہے، اس کے ساتھ تم یہ کر رہے ہو. ان سے انہوں نے یہ بھی نہ کیا بلکہ اندر آئے اور میری ماں جو اوپر تخت پر بیٹھی ہوئی تھی بوڑھی خاتون حضرت ام سلمہ، ان کے دوپٹے کو اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کا سر سے دوپٹہ پھٹ گیا اور آپ زمین پر آ کر گر گئی. یہ یزید کے کارناموں میں سے ہے، واقعہ حرہ کے اندر سے. اور یزید نے اپنے گھوڑے اور اپنے خچروں کو مسجد نبوی میں لایا، یہاں تک حضور کا جو منبر ہے جو ریاض الجنہ ہے اس میں گھوڑے لید کر رہے تھے اور مدینے کے اندر قتال عام تھا. یہ حضرت ابو ہریرہ کی شاگرد سعید بن مسیب کہتے ہیں میں اپنی جان بچا کر قبر رسول کے پاس چپک گیا، چھپ گیا، جا کر سرکار کی قبر کے ساتھ چھپ گیا، کیونکہ یزیدی گروہ جو پکڑتا قتل کر دیتا. میں اپنی جان بچا کر چلا گیا. شاگرد نے پوچھا نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کہا بہت آسان سے. کہا وہ کیسے؟ کہا مجھے حضور کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی. مسند دارمی کے اندر موجود ہے، حضرت سعید مسیب کے اندر یہ ہے، فرمایا حضور کی قبر شریف سے مجھے اذان کی آواز آتی، میں نماز کے لیے تیار ہو جاتا تھا، اور فرمایا جب دیکھتا کہ راستہ خالی ہے تو وضو کے لیے چلا جاتا، پھر لوٹ کر آ کر سرکار کی قبر کے قریب چھپ جاتا، اور فرمایا پھر حضور کی قبر سے اقامت کی آواز آتی تو میں نماز ادا کر لیتا. اللہ اکبر. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. اب حدیث پاک کا جملہ سن لیجئے اور اس تقریر کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں تاکہ یہ معاملہ پورا ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا ایمان کے 70 شعبے ہیں، ایمان کامل کے 70 شعبے ہیں. اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، لیکن حیا اور شرم جو ہے یہ ایمان کے بہت بڑے شعبے میں سے ہے. حیا اور شرم جو ہے یہ ایمان کے ایک بہت بڑے شعبے میں سے ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ الحیاء من الایمان والبغاء من النفاق. سکا فرماتے حیا اور شرم جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے, والبغاء من النفاق فحش گوئی جو ہے یہ منافقوں کی علامت ہے. فحش گوئی منافقوں کی علامت ہے اللہ ہماری اصلاح فرمائے, اور حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے در منصور کے اندر کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء زینت و تقوی کرم. فرمایا حیا زینت اور خوبصورتی ہے اور تقوی بزرگی ہے. تقوی جو ہے وہ بزرگی ہے, اور انسان کی اصل زینت جو ہے وہ حیا ہے. انسان کی اصل زینت جو ہے وہ حیا ہے, یعنی انسان کے اندر وہ صفتیں, شرم کی وہ عادت کہ جس کے تحت انسان جو ہے برے کاموں سے بچتا ہے اور اچھے کام کی طرف راغب ہو جاتا ہے. علماء کاملین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ حیا صرف خیر سے حاصل ہوتی ہے, جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیا پوری کی پوری گویا کہ خیر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, تو اس کا شرعی معنی علماء نے کیا کہ سب سے زیادہ جس سے حیا کرنی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ ہے. جس سے سب سے زیادہ حیا کرنی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو وہ کام کرتے ہوئے نہ دیکھے جس کام کے نہ کرنے کا اس نے حکم دیا ہے. اور تقوی کی بھی تعریف علماء نے آسان یہ کی ہے, تقوی کیا ہے؟ فرمایا تمہارا رب تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے منع کیا. یہ اصل تقوی ہے. تقوی کی سب سے اصل تعریف یہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں وہاں نہ دیکھے, تمہارا رب تمہیں وہ کام نہ کرتا دیکھے جس کام کے نہ کرنے کا اس نے حکم دیا ہے, جس جگہ نہ جانے کا حکم دیا ہے. فرمایا اس چیز کا احساس اور اس پر جم جانے کا نام گویا کہ تقوی ہے, اور یہی ایمان کی اصل ہے, اور یہی گویا کہ دین کی بنیاد ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ حیا کرنے والا ہے, اور اللہ رب العزت جو ہے وہ سب سے زیادہ غیور ہے. خدا جو ہے وہ سب سے زیادہ حیا کرتا ہے, اور غیرت اور حیا جو ہے وہ خدا ہی کے پاس ہے. اور فرمایا رب کریم جس پر رحم فرماتا ہے, خاص کرم فرماتا ہے, اس کو اس حیا کی دولت سے مال مال فرماتا ہے. اس حدیث پاک کے آخری جملے سماعت فرما لیجئے. بعض حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں, بعض میں آتا ہے کہ ایمان کے جو ہے وہ 60 شعبے ہیں. حیا بہت بڑی زینت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے حیا شخص جو ہے اس کے لیے خطرہ ہے کہ اس کا ایمان آخری وقت میں قائم نہ رہ سکے. اللہ اکبر. ایمان کا سلب ہو جانا, آخری وقت میں نکل جانا, یہ بد نظری اس میں ہے. بد نظری جو ہے, بد نظری اللہ محفوظ فرمائے, ہماری اصلاح فرمائے. یہ باتیں میں اپنی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں جو بزرگوں نے کی ہے. کوئی نصیحت کے منصب پر نہیں بیٹھا میں, میں صرف جہاں بیٹھا ہوں تو اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے صوفیہ نے مقصد حاصل کیا ہے کہ بد نظری اور بے حیائی جو ہے یہ ایمان کو سلب کر لیتی ہے. ایمان کو سب کر لیتی, انسان کے قلب کے اندر احساس کے گلے کو گھونڈ دیتی ہے. اس لیے سید عالم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی عورت بے پردہ پھر رہی ہو بازار میں, تو یہاں تو وہ سجدہ کر رہا ہے لیکن اس کے قدم جو بازار میں پڑ رہے ہیں بے پردہ صورت میں, پازیب اس نے پہنی ہوئی ہے, اتنی خوشبو لگائی ہے کہ غیر مرد اس کی طرف راغب ہو رہا ہے, جسم پر ایسا کپڑا پہنا ہے کہ جس میں ستر کا کوئی حال ہی نہیں ہے, جسم میں ساری جسم کی کیفیت اور حیرت چھلک رہی ہے. فرمایا کہ اس کے جتنے قدم, اگر وہ تمہارے تابع ہے, اس کے جتنے قدم بازار میں پڑیں گے اتنا ایک گھر جہنم میں تمہارے لیے تیار ہوگا. فرمایا کہ اللہ اس گھر سے برکتیں اٹھا لیتا ہے, خدا اس گھر سے خیر اٹھا لیتا ہے کہ جس گھر میں جوان بچی ہو اور وہ بے حیائی کے کام کرے, یا اس کے والدین اس کے لیے حیا کا ماحول مہیا نہ کریں, تو خدا اس گھر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے, رحمت کو اٹھا لیتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے گھروں کی حالات پر رحم فرمائے, ہماری بچیوں کو حضرت سیدہ خاتون جنت کی عفت اور پاکیزگی کے صدقے ان کی عفت اور پاکیزگی نصیب فرمائے. اب حضرت گرامی اختصار کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ بعض احادیث میں آیا ہے, کیونکہ یہ میں کانسیپٹ یہاں پر حل کر دینا چاہتا ہوں, کیونکہ آگے حدیث اس بارے میں آتی رہے گی کہ بعض احادیث میں ہے کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں, بعض احادیث میں کہ ایمان کے 60 شعبے ہیں. تو یہ 70 اور 60 کتنے ہیں؟ تو علامہ عینی علیہ رحمت نے بڑے خوبصورت انداز میں ان تمام چیزوں کو جمع کیا. آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کے تقریباً کل 78 شاخیں ہیں. کتنی؟ 78 شاخیں ہیں. فرمایا کہ پھر ایمان کی ان شاخوں کا خلاصہ یہ ہے کیونکہ ایمان تین چیزوں پر مرکب ہے، تصدیق بالقلب گزر چکا ہے، اقرار باللسان یہ بحث بھی گزر چکی ہے، عمل بالارکان یہ بھی گزر چکا ہے. تصدیق بالقلب دل سے یقین جاننا، اسی چیز کے زبان سے اقرار کرنا، عملی طور پر ان تمام نماز روزہ زکات کو ادا کرنا، یہ تین چیزیں گویا کہ بنتی ہے. تو تصدیق کے لحاظ سے ایمان کی اب اس کی تشکیل کر دی ہے کہ ایمان کے جو 78 شعبے ہیں، تو بعض یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، بعض جو ہے وہ تصدیق بالقلب کے شعبے ہیں، بعض جو ہے وہ اقرار باللسان کے شعبے ہیں، بعض جو ہے وہ نماز روزے پر عمل کرنے کے شعبے ہیں. اس کو مختصر سے سن لیجئے کہ تصدیق کے لحاظ سے ایمان کی 31 شاخیں ہیں، یہ 78 تین میں تقسیم ہو جاتے ہیں. تصدیق قلبی کے اعتبار سے ایمان کی 31 شاخیں ہیں، اور اقرار کے لحاظ سے 7 شاخیں ہیں، اور عمل کے لحاظ سے 40 شاخیں ہیں. یہ کل مل کر گویا کہ 78 شاخیں ہو جاتی ہیں. تصدیق بالقلب کے لحاظ سے جو 31 شاخیں ہیں وہ کیا ہے، میں جلدی جلدی عرض کرتا ہوں، اس کو سن لیجیے آپ، کہ جس سے دل سے اس چیز کو یقین جاننا ضروری ہے وہ کیا چیزیں ہیں، اللہ کی ذات و صفات اور وحدانیت پر ایمان لانا، اس طرح ایمان لانا کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اللہ کو کوئی مثل نہیں ہے. نمبر 2، اللہ کے ماں سوا ہر چیز کو حادث جاننا کہ وہ چیز ختم ہو جائے گی. نمبر 3، فرشتوں پر ایمان لانا. نمبر 4، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا. نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا. نمبر 6، ہر خیر اور شر کے کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ وابستہ کرنا. نمبر 7، قیامت پر ایمان لانا، اس میں قبر کے سوال اور عذاب، مرنے کے بعد اٹھنا، حساب میزان، پل صراط ایمان میں داخل ہے. نمبر 8، جنت کے وعدے اور اس کے دوام پر ایمان لانا، میزان اور پل صراط پر ایمان لانا. نمبر 8، جنت کے وعدے اور اس کے دوام پر ایمان لانا. نمبر 9، دوزخ کی وعید اور اس کے عذاب اور اس کے غیر فانی ہونے پر ایمان لانا. نمبر 10، اللہ کی محبت پر ایمان لانا. نمبر 11، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، مثلا مہاجرین اور انصار، تمام صحابہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اہل بیت پاک اور سے محبت اور کافروں سے بغض رکھنا. یہ ساری چیزیں تصدیق بالقلب کے ساتھ ہے، خالی اس کو چھوڑ دیا جائے تو تصدیق بالقلب کے شعبے ادا نہیں ہو سکتے. 13ویں چیز، اخلاص، اس میں ریا اور نفاق کو ترک کر دینا، یعنی ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا اور اس کے لیے کسی کو دکھاوے کے لیے کام نہ کرنا، نہ ہو سکے الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ نیت دل کے اندر ہونی چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں. نمبر 14، توبہ کرنا اور اس پر نادم ہو جانا. نمبر 15، خدا سے ڈرنا. نمبر 16، خدا سے امید رکھنا. نمبر 17، ناامیدی کو ترک کر دینا. نمبر 18، شکر کرنا. نمبر 19، عہد کو پورا کرنا. نمبر 20، صبر کرنا. 21، تواضع کرنا اور بڑوں کی تعظیم کرنا. نمبر 22، رحمت کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا. نمبر 23، قضاء و قدر پر راضی ہو جانا. نمبر 24، توکل کرنا. نمبر 25، تکبر کو ترک کر دینا. غور کے ساتھ، احساس کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ یہ تمام باتیں آپ سنیں. یقیناً میرا پڑھنا گرا نہیں ہے تو آپ کا سننا بھی گرا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایمان سے وابستہ ہے. وقت کی قیمت اپنی جگہ ہے، یہ اس سے زیادہ قیمتی مرحلہ ہے کہ اگر کہیں اچھا نہیں کہ مرنے سے پہلے ہم تمام چیزوں کو جان لیں اور اس کا احساس کر لیں، تو اسی ذمہ داری کے ساتھ اس چیز کو سمجھ لیں. نمبر 26، حسد کو ترک کرنا. نمبر 27، کینہ اور بغض کو ترک کرنا. 28، غیظ و غضب کو ترک کر دینا. 29، دھوکہ دہی کو ترک کرنا. بدگمانی اور مکر و فریب کو ترک کرنا بھی اس میں داخل ہے. نمبر 30، دنیا یعنی مال اور جاہ کی محبت کو ترک کر دینا. 31، حیا کرنا یعنی خوف خدا سے، خوف خدا، گناہوں اور بری باتوں کو ترک کر دینا. یہ گویا کہ 31 چیزیں جو تھی یہ تصدیق بالقلب کے اعتبار سے، اور اقرار باللسان کے حوالے سے جو ایمان کی شاخیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ تصدیق کی جو ہے وہ 31 شاخیں ہیں، اور اقرار باللسان کی 7، کہ جس کا اقرار ہمیں زبان سے کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، وہ 7 چیزیں ہیں. ذرا غور سے سنیے، توحید و رسالت کا اقرار کرنا زبان سے، قرآن کی تلاوت کرنا زبان سے، علم دین حاصل کرنا اس کا اقرار زبان سے کرنا ہے، علم دین کا پڑھنا اس کا اقرار زبان سے کرنا ہے، دعا کرنا، ان تمام چیزوں کا اقرار کہ یہ ہے اس کا اقرار زبان سے کرنا، ذکر خدا کرنا، اس میں استغفار کرنا بھی داخل ہے، فضول باتوں سے اجتناب کرنا، یہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں جو علماء کاملین نے اتنی محنت سے جمع کی. میں تو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں صرف. اب ان علماء کو دیکھیں جنہوں نے سارا قرآن و حدیث پڑھ کر اس کو 78 میں 3 میں تقسیم فرمایا، کتنی محنت کی ہے، ایک صرف جمع کرنا نہیں تھا بلکہ اس کی تعریفات اور جو جس چیز کا شعبہ ہے اس شعبے کے ساتھ اس کو منسلک کرنا یقیناً یہ بہت بڑی محنت کا مرحلہ ہے. اور آخری چیز ہے عمل بالارکان یعنی بدن کے اعمال کے ساتھ, بدن کے اعمال کے اعتبار سے جو ایمان کی شاخیں ہیں جو آپ کو عمل میں لانا ہے جس سے آپ کا ایمان ظاہر ہوگا کہ بندہ کس قدر مومن ہے اور اس کا کیا ایمان ہے. تو حضرت گرامی اس کی تقریباً 40 شاخیں علماء نے ذکر کی ہے. پاکیزگی حاصل کرنا یعنی بدن کپڑے اور جگہ کو پاک کرنا, اس میں وضو غسل جنابت حیض و نفاس کے انقطاع کے بعد تمام غسل داخل ہے. نمبر 2 نماز پڑھنا, اس میں فرائض نوافل قضا نمازوں کو پڑھنا داخل ہے. زکوٰۃ ادا کرنا, اس میں صدقہ فطر اور دیگر صدقات داخل ہیں. مہمانوں کی ضیافت کرنا اور اس میں کھانا کھلانا بھی اس میں داخل ہے. روزہ رکھنا خواہ فرض ہو نفل ہو, حج اور عمرہ کرنا, اعتکاف کرنا, نظروں کو پورا کرنا جو نظر مانی جاتی ہے, قسم اٹھا لی ہے تو قسم کو پورا کرنا, اگر توڑ دی ہے تو کفارے کا ادا کر کفارہ جو ہے اس کو ادا کرنا, شرم گاہ کی حفاظت کرنا خواہ نماز کی حالت میں ہو یا غیر حالت نماز میں ہو, قربانی کرنا, نماز جنازہ پڑھنا, قرض ادا کرنا اگر کسی مسلمان سے لے لیا ہے, معاملات میں صدق اور اخلاص سے کام لینا, ریا سے احتراز کرنا, سچی گواہی دینا, گواہی چھپانے سے احتراز کرنا, نکاح ذریعہ پاکیزگی سے کرنا, اہل و عیال اور خدام کے حقوق کو ادا کرنا, اہل و عیال اور خدام کے حقوق کو ادا کرنا, یہ ہمارے ادھر بہت زیادہ ہوتا ہے. بلڈنگ کے اندر ہم چوکیدار رکھتے ہیں, ایک بات عرض کروں, اور 3000 میں اس کو خوب رگڑ کے رکھتے ہیں, خوب رگڑتے ہیں دبا کر, ہمیں ذرا احساس پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بھی انسان ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ غلاموں پر اور ماتحتوں پر نرمی کیا کرو, وہ خدا کے نیک بندے دعا کریں گے تو تمہاری دعا شاید اتنی مقبول نہ ہو اس کی ہو جائے گی. تو نرم, آج کل تو رمضان ہے تو اپنے ماتحت لوگوں کا خاص خیال رکھا کریں. بلڈنگوں میں چوکیدار ہوتے ہیں تو اللہ نے ہمیں تو قوت دی ہے, طاقت دی ہے, گاڑی دی ہے, تو یا تو گھر میں ایک دفعہ لسٹ بنا کر چوکیدار کو دے دی جائے, جناب آپ فلانا سامان لے کر آ جاؤ, اس کا بھی روزہ ہے. بار بار بھاگنا, یہ گویا کہ ایک احساس ہے جو ہر مسلمان کے دل کے اندر ہونا چاہیے ماتحت کے ساتھ جو اس کو دے رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھا کہ میں نے اضافی زیادہ کام کرا لیا اس سے, تو اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ اس کی خدمت کر دیجئے تاکہ اس کے دل پر گھرانا ہو, وہ خلوت میں رب سے شکایت نہ کرے, وہ خلوت میں رب سے شکایت نہ کرے. آپ سے شکایت کرے گا تو آپ نوکری سے نکال دیں گے, لیکن وہ جانتا ہے کہ جس کی بارگاہ میں شکایت کروں گا وہ مجھے خیر عطا فرمائے گا. تو کہیں وہ رب کو خلوت میں شکایت نہ کرے, جو بات دکھ کی وہ آپ کو نہیں کر سکتا وہ رب کو کرے گا تو رب ناراض ہو جائے گا. تو فرما اپنے اہل و عیال اور خدام کے حقوق کو ادا کرنا, ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کی نافرمانی سے اجتناب کرنا, اولاد کی تعلیم و تربیت کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, مالک کی اطاعت کرنا, لوگوں کے درمیان صلح کروانا, خارجیوں باغیوں اور بد مذہبوں کے ساتھ جنگ کرنا, عدل سے حکومت کرنا, جماعت کی پیروی کرنا, حکام کی اطاعت کرنا, نیکی میں تعاون کرنا, نیکی کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, حدود اللہ جو ہے اس کو قائم رکھنا, جہاد کرنا, سرحدوں کی حفاظت کرنا, قرض کا جو وقت ہے اس وقت پر اس کو ادا کرنا, پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا, حسن معاشرت سے کام لینا, مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرنا, اور بخل سے اور اسراف یعنی بڑھوتی سے اسراف زیادتی سے پرہیز کرنا. سلام کوئی کر لے تو جواب دینا, ہمارے معاشرے میں کہ سلام کرو تو آگے سے دیکھنا شروع کر دیتے, یعنی پتہ نہیں سر مجھے کیا کہہ دیا, کہ خیریت تو ہے بھائی میں نے سلام کیا. حضور فرماتے ہیں سلام پھیلائیں, آگے حدیث آئے گی میں انشاءاللہ اس کے تحت صحابہ کے واقعات انشاءاللہ عرض کروں گا. سلام تو ہمیں اپنے معاشرے میں یہ باتیں عام کرنی چاہیے, السلام علیکم آگے سے اسے کہنا چاہیے, کہ آگے سے وعلیکم سلام بھی کہو. سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے, لیکن ہم اتنے اپنے معاشرے کے اندر سست ہو گئے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کوئی سلام کرتا ہے تو ہم تعجب سے دیکھتے ہیں کہ کوئی پوچھ رہا ہے کوئی مانگ رہا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ گویا کہ ارکان بالعمل کے ایمان کی شاخوں کے اندر ہے, اور ہم کتاب الایمان کو سیکھ رہے ہیں اور ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. حضرت کرام سلام کا جواب دینا, چھینک جب آ جائے تو اس کا جواب دینا, اور جواب تو جب دیا جائے گا کہ جب بندہ سیکھے گا. تو یہ تمام باتوں کو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھنا ہے, دینی تعلیم اور مدرسوں میں سیکھنا ہے, وہ جماعت وہ تحریک جو ان تمام باتوں کو سکھاتی ہے اس سے وابستہ ہونا ہے تاکہ دینداری کی باتیں سیکھی جائیں. تو یہ شعور اور احساس پتا ہو کہ سلام کا جواب کیسا ہوگا, چھینک جس نے لگائی ہے وہ چھینک والا کیا کہے گا اور اس کا جواب کس طرح دیا جائے گا. لوگوں کو اپنے ضرر سے محفوظ رکھنا, لوگوں کو اپنے ضرر سے محفوظ رکھنا. بعض یہ ہوتے ہیں عہدہ مل جائے تو خواہ مخواہ چھڑخانیاں شروع کرتے ہیں, یہ کیوں ہے دری ایسی کیوں بچی, مسلح ایسا کیوں نہیں ہے, ارے جاؤ اپنا کام کرو مزید چل رہی چلنے دو, خواہ مخواہ یعنی خواہ مخواہ ایک اپنا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دینا. تو یہ غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہر ماتحت کو
جو حکم اور نظام ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور جب نظام کی پابندی ہو جائے تو حاکم کو باپ نہیں بننا چاہیے اور نہ کوئی شیخ بن کر اپنے حکم کو ٹھونسنا چاہیے، اس کو اپنی اوقات دیکھنی چاہیے، وہ بھی ایک گندے خطرے سے بنا ہے، اگر اللہ نے اس کو عزت دی ہے تو وہ زوال کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ تو تحت اس قانون کی حفاظت کرے، اور اگلا جو ہے وہ ٹھونسے نہ، اگلا ہے وہ ٹھونسے نہ، خادم ہے جو بھی ہے، جو بھی معاملات ہے اس کے ساتھ نرمی کا رویہ گویا کے رکھے، اگر کوئی گویا کہ خدمت انجام دے دے تو معاملات نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر یہ ڈیسک یہاں پر لا کر رکھ دیا گیا تو کہنا کہ جی آپ کے شاہ صاحب کے نوکر ہو گئے جو آپ کام کر رہے ہیں، ڈیسک اگر آگے لا کر رکھ دیا تو کہ آپ شاہ صاحب کے نوکر ہو گئے ہیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں، تو اب اس جواب کا کیا تبصرہ ہونا چاہیے وہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ خیر میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، لوگوں کو اپنے ضرر سے محفوظ رکھنا، لہو لعاب سے اجتناب کرنا، کھیل کود کی باتیں اس سے اجتناب کرنا، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کی 78 شاخیں ہیں۔ للہ الحمد آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ مولا جو ہم نے بیان کیا اس پہ ہمارا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم نے تو ایسا کہا کہ کچھ یاد بھی نہیں رہا، اور تیری جانب سے یاد رکھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو قلب کے اندر اس چیز کو اندھیل دیتا ہے، اس کو وضعیت فرماتا ہے۔ اس کلام پاک کی برکت سے ہمارے دل کو مولا کریم تیرے معاملات کے لیے نرم فرما، اور تیری خلق کے لیے نرم فرما۔ اگر ہم کسی کے ماتحت ہیں اور جس اصول کے ماتحت ہیں تو مولا اس کی پاسداری کی توفیق عطا فرما، اور اگر کوئی ہمارے ماتحت ہے تو وہ اسے بھی اصول کی گویا کہ پاسداری کا جذبہ دے، اور ہمیں اس کے ساتھ رعایت کرنے کی اور اس کے منصب اور مقام، اس کے تمام نشب و فراز کو دیکھ کر رحم دلی کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اس لیے کہ تو خود فرماتا ہے کہ اگر ایسا مسئلہ ہو کہ دینی معاملات متصادم نہ ہوں، وہ ذات اس کے نفس کے لیے ہو، تو معاف کرنا چاہیے کہ کسی مسلمان کے ساتھ درگزری کر دی جائے، اسے موقع دے دیا جائے، تو یہ وقت تمہیں بھی کبھی آ سکتا ہے۔ اس سے معاشرے کی شرح ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، ایک رحم دلی کا پہلو نکلتا ہے۔ مولا ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں حق کو حق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل جان کر اسے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ایمان کی شاخوں پر ہم نہیں جانتے ہم کیا کہہ گئے، یہ تو فرشتے جانتے ہیں کہ ہم نے کتنا بلند مرتبہ بیان کر دیا ہے۔ مولا ہمیں اس موضوع کی اہمیت عطا فرما، ہمیں نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے ہم کہاں بیٹھے ہیں اور کس کا ذکر سنا رہے ہیں، یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا، لیکن مولا کریم مرنے سے پہلے ہمیں اس کا اہتمام ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اس کا احتشام پیدا فرما، اس کا روب پیدا فرما۔ ہمارے بھائیوں نے مولا کریم قیمتی وقت یہاں پر دیا ہے، دور دراز سے آتے ہیں، درس کو سماعت کرتے ہیں، مولا تیرا ذکر سننے آتے ہیں، تیرے محبوب کا ذکر سننے آتے ہیں، اور تو اپنے ذکر سننے والوں کو اور اپنے محبوب کے ذکر سننے والوں کو دونوں جہانوں کی جو کامیابی دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، سب کا حصہ ہمیں مرحمت فرما دے، سب کا حصہ ہمیں مرحمت فرما دے۔ جو جسمانی امراض میں مبتلا ہیں، جو روحانی امراض میں مبتلا ہیں، جو مال کے حادثے میں مبتلا ہے، جو جسم کے امراض میں مبتلا ہے، مولا کریم ہمیں عافیت والا مال، عافیت والی عمر، عافیت والی صحت، عافیت والی ترقی، عافیت والی اولاد، عافیت والی ہر نعمت سے ہمیں سرفراز فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آئیے یہ تمام باتیں کیسے عمل کریں گے، سرکار راضی ہو گئے تو انشاءاللہ سب پر عمل شروع ہو جائے گا۔ آئیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے بارگاہ رسالت میں تعریف کے نذرانی پیش کرتے ہیں، اس غرض کے ساتھ کہ مولا تیرا محبوب ہم سے راضی ہو جائے، اور تو اپنے محبوب سے بہت پیار کرتا ہے، اور جس سے تیرا محبوب راضی ہو جاتا ہے تو بھی اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل ہو من الأحوال مقتحم مولايا بحق إياك نعبد وإياك نستعين وصلى الله على خير خلقه سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔